پھر امام صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 78 میں، والعقل مولود ويعطي كل انسان من العقل ما اراد الله عز وجل، يتفاوتون في العقول مثل الذره في السماوات، ويطلب من كل انسان من العمل على قدر ما اعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب وانما فضل من الله عز وجل. امام بربهاري رحمه الله فرماته والعقل مولود، اور عقل کو پیدا کیا گیا ہے، اعطی کل انسان من العقل ما اراد اللہ عز وجل، اور ہر انسان کو عقل میں سے اتنا دیا گیا جتنی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے. یتفاوتون فی العقول، یہ لوگ انسان عقلوں میں متفاوت ہیں، برابر نہیں، سب کے عقلیں برابر نہیں ہیں. مثل ذرہ فی السماوات، جیسا کہ آسمانوں میں ذرہ ہیں، ذرہ برابر بھی تفاوت موجود ہوتا ہے. ویطلب من کل انسان من العمل على قدر ما اعطاه من العقل، ہر انسان سے عمل کا اتنا مطالبہ کیا جاتا ہے جتنا کہ اسے عقل دی گئی ہے. وليس العقل باكتساب، عقل اکتساب سے نہیں حاصل کیا جاتا، انه فضل من الله عز وجل، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے. عقل کے تعلق سے امام صاحب نے چند جملے بیان فرمائے ہیں، اور شاید آپ نے بات پہلی مرتبہ سنی ہے عقل کے تعلق سے، کہ عقیدے کے اصول میں یا عقیدے کی کتاب میں اس کا ذکر کیا جائے، اور یہ کیونکہ شرح السنہ کی کتاب ہے، اس میں بعض ایسے مسائل شامل کیے گئے ہیں جو اکثر عقیدے کے اصول سے نہیں ہیں، جسے پہلے بھی گزر چکا ہے. اور عقل کیونکہ مناط التکلیف ہے، اب سب جانتے ہیں کہ مکلف کون ہے، العاقل البالغ، تو عاقل پہلے آتا ہے. عقل نہیں تو تکلیف ہی نہیں ہے، اگر تکلیف ہے تو پھر عقیدہ ہی نہیں ہے، اصول ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو دین کہ آپ دیکھ لیں، جتنی بھی یعنی ارکان اسلام دیکھ لیں آپ، جب شروط کی ہم بات کرتے ہیں تو سب پہلی شرط کیا ہے، اسلام ہے، اور پھر کیا شرط آتی ہے، العقل، عاقل ہونا، بالغ ہونا. اب عقل کے تعلق سے ہم کیا جانتے ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ شيخ صالح فزان حفظه الله فرماته، العقل هو قوة يجعله الله في الإنسان يدرك بها الأشياء. عقل کی تعریف کیا ہے، هو قوة، ایک طاقت ہے، يجعله الله في الإنسان، اللہ تعالی انسان میں پیدا کرتا ہے، يدرك بها الأشياء، جس سے انسان چیزوں کا ادراک کرتا ہے. ایک ایسی طاقت ہے جس اللہ تعالی انسان میں پیدا فرماتا ہے، جس سے انسان چیزوں کا ادراک کرتا ہے. اور ادراک یعنی سمجھنا، چیزوں کو سمجھتا ہے اور انہیں جانتا ہے. یعرف بها الضار من النافع، جس سے انسان نفع اور نقصان کو جان لیتا ہے. الضار نقصان اور النافع نفع. والخير والشر، اور خیر اور شر کو بھی جان لیتا ہے. لا احد يدري ما كيفيه العقل، عقل کی کیفیت کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا. تعریف تم جانتے ہیں کہ عقل کیا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا. کیا میڈیکل سائنس بھی نہیں جانتی؟ نہیں جانتی، میڈیکل سائنس بھی نہیں جانتی، پوری تفصیل نہیں جانتی. ہاں یہ جانتی ہے کہ یہ جو دماغ ہے انسان کا، اس کے حصے ہیں، اور ہر حصے کا اپنا کام، اپنا فنکشن ہے، لیکن اس کی کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اندر کس طریقے سے، میں نے مثال دی میموری کو دیکھ لیں آپ، کس طریقے سے ہمارے پاس تو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، اس میں تو کوئی کر لیتے ہم کمپیوٹر میں، پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کیسے اس میں انفارمیشن ہم انسٹال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. دماغ میں کیا ہوتا ہے، کیسے چیزیں جا کے وہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، یا حافظ قرآن کو دیکھ رہے ہیں، پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، زیر زبر میں فرق نہیں ہوتا، وہ کہاں پہ جمع ہے، کس کیسے اس کو کیسے محفوظ کیا ہے. جب انسان چاہتا ہے پھر وہ سنا بھی دیتا ہے. یہ میموری ہوتی کیا چیز ہے، وہ کیا چیز جو ڈپازٹ ہو رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، کہتے پروٹین ہے کہتے ہیں، جب پروٹین جن کو پاس نہیں ہوگی کیا ہوتا ہے، یا پھر پروٹین کی جب کمی ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے، کس یعنی صرف تھیوریز ہیں، 100% یقین کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو کیفیت کیا ہے، عقل کیسے کام کرتا ہے، انٹر کنیکشن جو میں نے بتایا ہے نیورونز کا آپس میں، اور دنیا ہے وہ، تو کوئی بھی نہیں جانتا اس کی کیفیت کیا ہے. تخبط الناس فیہ ولم یصل الی نتیجۃ، لوگوں نے تخبط کیا ہے لیکن کس نتیجے تک نہیں پہنچے. اسمپشنز ہیں، تھیوریز ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہے. اگرچہ دیکھیں میڈیکل سائنس یعنی نیورولوجی کی فیلڈ میں، نیورو سرجری میں، یعنی مائکرو سرجری تک ہم پہنچ چکے ہیں. مائکرو سرجری کبھی دیکھو، مائکروسکوپ میں ہم مشکل سے سیل نظر آتا تھا وہ دیکھتے کبھی دیکھتے تھے، اب اسی مائکروسکوپک سرجری میں یہ جو نیورونز ان کو جوڑا جاتا ہے، یہ اتنی یعنی باریک بینی سے سرجری کی جاتی ہے، سبحان اللہ. لیکن طریقہ کیا ہے، اس کا کیفیت کیا ہے، اللہ اعلم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امپلس کیسے جنریٹ ہوتا ہے، وہ تو ہے یعنی فیزیولوجی میں پڑھا ہے کس طریقے سے وہ سوڈیم پوٹاشیم کا فلکس جو ہوتا ہے میمبرین سیل میمبرین سے، کس طریقے سے پھر وہ امپلس جنریٹ ہوتا ہے. ہم کیفیت کی بات کریں، عقل کام کیسے کرتا ہے، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، یہ چیزیں. لأنه اچھا وجہ کیا ہے، لوگ کیفیت کیوں نہیں جانتے؟ شیخ صفر رحمۃ اللہ علیہ من اسرار اللہ التي لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا. یہ انسان کی حقیقت ہے، جس چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کو خبر ہی نہیں ہے، نہ اسے روح کا پتہ ہے جس سے وہ زندہ ہے، نہ اس کو عقل کی حقیقت کا پتہ ہے اور کیفیت کا پتہ ہے جس سے وہ دوسرے مخلوقات سے پہچانا جاتا ہے اور اسے برتری حاصل ہو چکی ہے. والعقل سمی عقلا، عقل کو عقل کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنه يعقل الانسان عما يضره، کیونکہ انسان کو نقصان سے بچا دیتا ہے. عقل کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عقل انسان کو نقصان سے، ضرر سے بچا لیتا ہے. مثل ما يعقل الحبل الدابة عن الانفلات، جیسے کہ رسی جو ہے وہ جانور کو بھاگ جانے سے روکے رکھتی ہے. یہ لفظ یہیں سے لے گیا ہے، عقل الدابة کیا ہوتا ہے، جانور کو باندھنا. جانور کیوں باندھا جاتا ہے؟ تک بھاگ نہ جائے. جانور بھاگے گا تو کیا ہوگا، نقصان ہوگا کہ نہیں، مالک کو نقصان، جانور کو بھی نقصان، کیونکہ کوئی جانور اس کا شکار کر سکتا ہے یا وہ کوئی اور سے چوری کر کے بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو جب تک وہ بندہ ہے تو خیر میں ہے. عقل بھی اسی طریقے سے انسان کو نقصان سے بچاتا ہے. تو پہلا معنی یہ ہے عقل کا، یہ عین قاف اور لام جو ہے، یہ اس کا یہ معنی ہے کہ انسان کو ضرر نقصان سے بچائے رکھتا ہے. وہ سب میں حجرن، عقل کو حجر بھی کہا جاتا ہے عربی میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حلف دال کا قسم الذی حجر، کیا اس میں عقل مندوں کے لیے قسم کافی نہیں ہے؟ تو حجر کیا ہے، لازم عقل نہیں ہے، حجر ہے. سورۃ الفجر آیت نمبر 5 میں، الحجر هو العقل، اس حجر سے مراد عقل ہے. سمی بذالک لانه یحجر الانسان عما یضره، کیونکہ انسان کو نقصان سے بچاتا ہے. حجر جیسے ہم کہتے ہیں کوارنٹین، کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ، جب کوئی بیماری پھیل جاتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ایک خاص ایریا کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی نہ کوئی اندر سے باہر جا سکتا ہے، نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا ہے. اسے بھی حجر کہتے ہیں، روکے رکھتا ہے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے. اور عقل کو بھی حجر اسی اعتبار سے کیا گیا ہے کہ ایسی حد انسان کو بنا دیتا ہے، عقل جو ہے وہ اس حد کو پار نہیں کر سکتا انسان. دیکھیں انسان کسی یعنی سمندر میں جا سکتا ہے، انسان پانی میں اگر وہ تیرا نہیں جانتا، کیوں نہیں جاتا دوسروں کے جو تیر رہے ہیں، ایسے کس چیز سے اسے روکے رکھا ہے، نقصان سے بچا ہوا ہے. انسان پہاڑی کی چوٹی پہ جا سکتا ہے، لیکن وہاں سے کیوں احتیاطی تدابیر لے کے، دیکھ کے، پر قدم قدم کے، کہیں پاؤں نہ پھسل جائے، یہ سب کیا ہے، یہ بچاؤ کا جو سسٹم ہے کہاں سے؟ سوچ ہی سے تھا انسان کی. تو اسی سے حجر جو ہے انسان کو بچاتا ہے. وسمى النوحة, عقل کو نوحہ بھی کہا گیا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان فی ذلک لآیات لأولی النوحة, بے شک اس میں آیتیں ہیں اولی النوحة کے لیے, یعنی عقل مندوں کے لیے. سورۃ طہ نمبر 54, یعنی اصحاب العقول, اولی النوحة یعنی عقل مند لوگ, اصحاب العقول, نوحہ بھی کہا گیا ہے. وسمى اللب, عقل کو لب بھی کہا گیا ہے عربی میں قرآن مجید میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد لأولی الالباب, اور کئی جگہ پہ یہ یعنی اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں, جیسے سورۃ آل عمران نمبر 190 کا حصہ ہے. اولی الالباب یعنی اصحاب العقول, عقل مند. اچھا دیکھیں, عقل ہے, حجر ہے, نوحہ ہے, اور لب ہے. الفاظ مختلف ہیں, معنی ایک ہے, اور ہر معنی میں ایک نیا فائدہ آپ کو نظر آتا ہے ہر لفظ میں. سبحان اللہ. اور یہ خوبصورت اندازہ بیان کی شیخ صاحب, فرماتے ہیں فہذا العقل, فہذا العقل من آیات اللہ سبحانہ وتعالی, یہ عقل جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے. وقول مؤلف هو مولود الظاہر انه يقصد انه مخلوق, تو اس سے مراد یہی کہ عقل مخلوق ہے. مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں مولود یعنی مخلوق, ليس قديما یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے. او انه يولد مع الانسان, کہ وہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وهو هذا العقل كما ذكرنا لا يعلم حقيقته الا الله, یہ عقل جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ولذلك اضرب فيه علماء الكلام والفلاسفه, کیونکہ اور اسی وجہ سے علماء کو فلاسفہ نے بہت باتیں کی ہیں عقل کے تعلق سے. اضطرب, اضطراب ہوا ہے. لذلك اضطرب فيه علماء الكلام والفلاسفہ, جتنی زیادہ باتیں کی اتنی اضطراب ہوا ہے, ان کی بات میں کنٹرڈکشن ہوئی, تضاد ہوا ہے, اضطراب ہوا ہے, اختلاف ہوا ہے. ولم يصل الى نتيجة في العقل, اور عقل کے تعلق سے کس نتیجے تک نہیں پہنچے. کیوں؟ لان هذا ليس من اختصاصهم, کیونکہ یہ ان کی اختصاص میں سے ہے ہی نہیں. پھر والعقل يتفاوت, امام بربہاری کا یقول یعنی فمن الناس من عقله كامل كالانبیاء علیہ الصلاة والسلام. اب عقل کے تفاوت کی ہم بات کر رہے ہیں. فمن الناس, بعض لوگ ایسے ہیں, من عقله كامل, جن کی عقل کامل ہے, كالانبیاء علیہ الصلاة والسلام, جیسے کہ انبیاء علیہ الصلاة والسلام ہیں. ومن الناس من ليس له عقل اصلا, جن کو کوئی عقل ہی نہیں ہے اصلا, كالمجنون والمعتوه والطفل, جیسا کہ پاگل اور معتوه کم عقل, والطفل اور بچہ یعنی سمجھ سے پہلے, پاگل مکمل پاگل, معتوه جس کے عقل کام نہ کرے, یہ بھی پاگل پن کی ایک قسم ہے, والطفل اور چھوٹا بچہ جو ہے. ومن الناس, اور بعض ایسے لوگ ہیں عقل کے اعتبار سے, من ہو بین, جو دونوں کے بیچ میں ہے, بین کمال العقل و بین عدم العقل, کمال عقل و عدم عقل کے بیچ میں ہے. یعنی عنده عقل لیکن ليس تاما و يتفاوت في النقص, یعنی عقل تو ہے لیکن کامل نہیں, اور نقص میں بھی تفاوت ہے. فمن ہو من عنده نقص في عقله كثير, بعض لوگوں میں بہت زیادہ کمی پائی جاتی عقل میں. ومن من عنده نقص وهكذا, اور بعض لوگوں میں اس سے کچھ اور کم, اور اسی طریقے سے. وهذا حسب ما يجعله الله سبحانه وتعالى, اور اللہ تعالیٰ کے دین ہے جیسا اللہ تعالیٰ دینا چاہے. یعنی سب سے کامل عقل اللہ تعالیٰ کے خاص بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, پھر وہ جن کے عقل ہی نہیں ہے جیسے پاگل معتو جیسے ہیں. ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم بیچ والے ہیں. اچھا, جو بیچ میں سب برابر ہیں, کوئی اوپر کی طرف ہیں اور کوئی نیچے کی طرف ہیں, لیکن کامل بھی نہیں ہیں انبیاء کی طرح, اور عدم بھی نہیں ہے پاگلوں کی طرح. یعنی عقل میں کمی ہو اور زیادتی ہو جاتی ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو تھوڑا سا پڑھتے ہیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے، ایک دفعہ سمجھاتے سمجھ آ جاتی ہے، بعض لوگوں کو دو یا تین مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کو پانچ مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، بعض کو دس مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ سب کون ہیں؟ اہل عقول ہیں یا پاگل ہیں؟ اہل عقول تو ہیں، یہ عقل مند تو ہیں یہ. لیکن پھر یہ کیا بات ہے، ایک کی عقل تیز ہے وہ جلدی سمجھ لیتا ہے پڑھ لیتا ہے، دوسرا کی عقل تھوڑی سی کم ہے کسی اور کی اس سے زیادہ کم ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کہ یعنی صحت سے نوازتا ہے، جسم دیکھ لیں، بعض لوگ جسم کمزور ہے بعض کا، بعض لوگ یعنی پیدا ہوتے ہیں بیمار پیدا ہوتے ہیں، کوئی جینیٹل ڈیزیز ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتے ہیں انہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. عقل بھی اسی طریقے سے، لیکن یہ چیز نہیں، جو مکلف ہے اس کی عقل اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ وہ دین کو سمجھ نہ سکے، ناممکن ہے یہ. جتنی بھی کم ہو، اگر نہ سمجھ ہوتا تو غیر مکلف ہوتا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہ قاعدہ ہے. اچھا، اس کا مطلب جن کی عقل تیز ہے ان کے پاس نعمت زیادہ ہے، تو ان سے سوال بھی تو اسی طریقے سے کیا جائے گا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں، بعض لوگ ایکسٹرا جینیس ہیں، اگر ہم سنتے ہیں راکٹ سائنس، یہ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا ایجادیں کی ہیں، اب دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ یہ پتہ نہیں کیا اس نے، پتہ نہیں کون ہے جو اس نے، کون سی وہ کوئی ایپ ہے، وہ کیا چیز ہے پتہ نہیں اس نے بنایا ہے، اب کمپیوٹر جس نے بنایا ہے اس کو دیکھے کتنی دنیا اس نے کما چکا ہے. یہ عقل کو استعمال کر کے کیا ہے یا پاؤں کو استعمال کر کے کیا ہے؟ لیکن زندگی دیکھ لیں ان کی، رب کو نہیں پہچان سکے. یعنی ٹیکنالوجی کی باریک بینی تک پہنچ گئے ہیں، جو چیز ہوا میں ہے پتہ ہے، یہ سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں، یہ پورا انٹرنیٹ سسٹم ہے، کیا جانتے ہیں؟ کبھی ٹچ کیا، کبھی ہاتھ میں پکڑا ہے آپ نے؟ ایسی چیز کو بنائے جو ہوا میں موجود ہے، لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں لوگ. عقل یعنی ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اس چیز سے، کہ اتنی زیادہ عقل کے ہوتے ہوئے بھی جو سب سے بنیادی چیز تھی زندگی کی، اس سے محروم ہو گئے. کئی لوگ کہہ سکتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، کہہ سکتے ہیں. کہہ کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا، کہہ سکتے ہیں وقت تھا تو سارا کو یہ کام کیا ہے، یہ بغیر وقت کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، سائنسدان بھی جا رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی جا رہے ہیں، ان پڑھے بھی جا رہے ہیں، اہل ایمان اہل کفر سب جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اب کتنا بڑا احسان ہے کہ کسی شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو، توحید اور سنت پر ہو. دنیا سے تو سب خالی ہاتھ جا رہے ہیں نا، اپنا ایمان اور عمل ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں لے کے جا رہے. اگر خاتمہ انسان کا، تھوڑی سی عقل ہی صحیح اس کی، زیادہ جینیس بھی نہ ہو، لیکن جتنی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دین کو سمجھے، اس پہ عمل بھی کیا ہے، وہ صحیح کیا ہے، واللہ نجات اتنا ہی کافی ہے میرے بھائیو. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض طلبہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا ہمیں، ہمیں کوئی طریقہ کوئی ٹوٹکا بتائیں. طریقہ کیا کیا ٹوٹکا؟ اس میں زیادہ پڑھو، زیادہ محنت کرو، کثرت استغفار پڑھو، کیونکہ ہمارے گناہ جو ہوتے وہ حائل ہو جاتے ہیں طلب علم میں اور سمجھ میں. کثرت استغفار پڑھو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. کہتے فلاں تو یار اتنے زیادہ پڑھتا بھی نہیں ہے، پھر بھی ماشاء اللہ وہ دیکھ رہے. کلاس میں بھی آپ کو جب اسٹوڈنٹ لائف میں، واقعی ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو زیادہ نہیں پڑھتے تھے لیکن پاس ہو جاتے تھے، اور بعض بیچارے پڑھ پڑھ کے سپلیوں میں پاس ہوتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے پاس وہ بھی ہوتے تھے، سپلیوں پاس ہوتے ہوتے پاس تو ہو گئے نا، پاس ہو جاتے تھے. ابھی بھی اب دیکھ لیں، یعنی ایسے یعنی ہمارے کلاس فیلوز تھے، ڈاکٹرز ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کے امتحان کو تقریباً آٹھ دس مرتبہ دیا، فیل ہوتے رہے لیکن دس مرتبہ پاس ہو گئے. اب وہ کوئی اسسٹنٹ پروفیسر ہو، کوئی کیا بنا بیٹھا ہے ماشاء اللہ، اور یعنی زیادہ محنت کر کے بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے ہیں. 8 دفعہ فیل تو ہوئے ہیں لیکن ڈاکٹر کتنے اچھے بن گئے. آپ خود دیکھیں کہ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا اور 10 مرتبہ کہ جو پاس ہو گئے تو پاس ہو گیا نا. اب وہ زیادہ وہ کتابیں وہ نہیں کرتا, بس پاس وہ پریکٹیکل لائف میں آ گیا. یہ کتابوں کے ساتھ 10 سال اور گزارے ہیں اور مریض بھی دیکھتے رہے ہیں تو کتنی ان کی یعنی علم طاقت ہوگی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کسی خیر سے محروم نہیں کرتا. اگر تھوڑی سی عقل دی ہے تو اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا ہے اور تھوڑی سی مزید محنت کرنی ہے. یہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کے پاس اتنا ہے. جیسے مال و دولت کو دیکھ لیں آپ, کوئی امیر ہے کوئی فقیر ہے, وہ کیوں امیر ہے یہ کیوں فقیر ہے؟ اللہ کی مرضی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے رزق خزانے سب کو کھول کے سب برابر ہو جاتے ہیں. اگر ہم سب یہاں پہ ملٹی ملینئرز ہوتے سارے, یہاں پر کوئی اپنے سامنے نظر آتا کوئی بیٹھے ہوئے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ انجینئر کون ہوتا ہے؟ ہاں یہ دکانیں بہر نظر آتی ہیں آپ کو؟ اگر جوتا خراب ہو جاتا تو جوتا کون ٹھیک کرتا ہے؟ ایئر کنڈیشن روز خراب ہو جاتے کون ٹھیک کرتا ہے؟ سب تو پیسے والوں کیا ضرورت ہے بھائی محنت کرنے کی پریشان ہونے کی؟ واللہ دنیا کا پہیہ چل ہی نہیں سکتا جب تک یہ تفاوت نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راز, اللہ کی مرضی ہے. جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے دے کر آزماتا ہے لے کر بھی آزماتا ہے. اگر عقل زیادہ دی ہے تو شکر زیادہ کرنا چاہیے, کم دی ہے شکر پھر بھی کرنا چاہیے کیونکہ بے عقل بھی موجود ہیں. چاہتے تو بے عقل پیدا کرتا اللہ تعالیٰ, ان سے تو بہتر ہے نا. تو شکر پھر بھی کرنا چاہیے. اور جنہیں کوئی دقت یا پریشانی ہو سمجھنے میں کم سمجھ کی وجہ سے یا اس کم عقلی کی وجہ سے, تو اسے شکر کے ساتھ صبر بھی کرنا چاہیے. شکر کرنا جو چیز موجود ہے اور صبر کرنا جو چیز مفقود ہے. اور شکر اور صبر کے عبادت سے دیکھے اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَيُطْلَقُ الْعَقْلُ عَلَى الْفَهْمِ أَيْضًا, العقل کو فہم پر اطلاق بھی کیا جاتا ہے. یُقَالُ عَقْلَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کا عقل کو یعنی سمجھنا فہم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لآیات لقوم یعقلون, قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جیسے کہ سورۃ النحل آیت نمبر 12 میں جب اللہ تعالیٰ آیتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ اس میں آیتیں ہیں کس کے لیے؟ لقوم یعقلون, عقل مندوں کے لیے. تو اسے کیا مراد یعنی یفہمون الآیات الکونیۃ والآیات القرآنیۃ, جو سمجھتے ہیں آیات کونی اور آیات قرآنیہ. کیونکہ جب آیات پہ اطلاق ہوتا ہے تو دونوں آیات شامل ہوتے ہیں, آیات کونیہ اور آیات شرعیہ آیات قرآنیہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, مزید وضاحت ہے اس آیت میں سورۃ عنکبوت آیت نمبر 43 میں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ آیتیں ہیں یہ مثال ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون, اور نہیں سمجھتے مگر علم والے. تو یعقل سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ فہم سمجھ, اسے یہ مراد ہے. اور جو علم والے وہی سمجھتے ہیں یعنی سمجھ کر علم حاصل کر دیا ہے. جزاک اللہ خیر, بھول گیا تھا میں. شخص فرماتا فالعقل يطلق على الفهم والادراك والفقه في دين الله عز وجل, العقل کا اطلاق کیا جاتا ہے فہم پر, ادراک پر, اور اللہ کے دین میں فقہ پر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد افلا تعقلون, کئی آیتوں میں دیکھیں جیسے سورۃ قصص نمبر 60 میں اور کئی اور دوسری آیات میں افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ شخص فرماتے ومن الناس, اللہ ہم سب پہلے فرمائے اگلی قسم سب سے خطرناک قسم ہے. ومن الناس من يطمس على عقله بسبب كفره, جن کی عقل کو طمس کیا جاتا ہے کفر کی وجہ سے, پردے چھا جاتے ہیں نعوذ باللہ, وبسبب غفلته کفر و غفلت کی وجہ سے. فلا يميز بين الضار والنافع, پھر تمیز نہیں کر پاتا نقصان کی اور نفع کی. فهو عاقل, عقل مند تو وہ ہے یعنی صاحب عقل تو ہے, لیکن لا ينتفع بعقله, لیکن عقل سے اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. حرم من عقله والعياذ بالله, اللہ تعالیٰ کے پناہ اپنی عقل سے محروم ہو گیا ہے. یعنی کتنی بڑی سزا ہے یہ, عقل کے ہوتے ہوئے بھی عقل سے محروم. جیسا ابھی میں نے ذکر کیا ہے, راکٹ سائنس اور پتہ نہیں ایٹم سائنس تک, ایٹم کو بھی کھول دیا وہاں پر بھی چلے گئے, پتہ نہیں کیا ایٹم بم, ہائیڈروجن بم, پتہ نہیں کیا تباہی کی وہ ساز سامان تیار کر رہے ہیں, لیکن اہل کفر ہیں, حق کو نہ سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستہ آسان کہ جو جس راستے وہ چلنا چاہتے تھے. تو عقل کے ہوتے ہوئے بھی عقل سے محروم ہے. کس اعتبار سے محروم ہے؟ کہ اپنے نجات کا کوئی راستہ نہ بنا سکے. دنیا ہمیشہ کی رہنے کی جگہ نہیں ہے, اور نہ اس کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں بس میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے, پی ایچ ڈی کر لی ہے, یا فلان اس کو اقتدار مل گیا ہے, پرائم منسٹر بن گیا ہے, فلان بن گیا, بس وہ بس دنیا کا کامیاب ترین انسان بن گیا ہے. کس نے کہا بھائی کامیاب ترین انسان ہے؟ یہ دنیا خود فانی ہے. کل من علیہا فان. جب یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے تو اس میں کیا خیر باقی رہنے والا ہے؟ اور دنیا کے فنا ہونے سے پہلے ہم خود فنا ہو رہے ہیں. ہر بندہ کی موت جب آتی ہے تو سب کچھ درم برم کر کے جاتی ہے. ہم مٹی میں مل جاتے ہیں, ہماری خواہشات مٹی میں مل جاتی ہے, ہماری آرزو مٹی میں مل جاتی ہے, کچھ باقی رہتا نہیں ہے. اور جو رہا ہے تو وہ پیچھے لوگ پیچھے اپنے پیاروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بھی کسی اور کے لیے چھوڑ کے اس دنیا سے خالی ہاتھ ہماری طرف چلے جاتے ہیں. لیکن عجب ہے ان لوگوں پر جو اس دنیا میں رہتے ہیں, عقل مند بھی ہیں لیکن عقل سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ. جیسا فرماتے بسبب کفر ہی, کفر کی وجہ سے, فصار لا يعقل, کفر کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے اپنے عقل سے محروم ہے, جس کی وجہ سے وہ عقل رکھتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام انهم الا كالانعام بل هم اضل الى اخر الايه سورۃ الانعام ایت نمبر 44. ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اہل کفر کی, کافروں کی بات ہو رہی ہے. انہم الا کالانعام, یہ تو جانوروں کی طرح ہے. انعام کہتے ہیں چوپے جو جانور ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ جانور کو دیکھ لیں اور اس انسان کو دیکھ لیں, برتری انسان کو ہے, شکل کے اعتبار سے, صورت کے اعتبار سے, رہن سہن کے اعتبار سے, زندگی کے اعتبار سے, میرے بھائی مرنے کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں. جانور مرتا ہے اسے درندے نوچ لیتے ہیں, انسان مرتا ہے تو اسے عزت سے دفنایا جاتا ہے. اب گدھے کے کیا قصور کہ وہ گدھا ہے, اور ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم انسان ہیں. اللہ کے لیے ذرا بتائے, ہم نے کب اپنے رب سے مانگا تھا اللہ تعالیٰ مجھے انسان پیدا کرنا, اور گدھے نے کب کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے گدھا نہ پیدا کرنا؟ اللہ کی حکمت ہے, جانور کو جانور پیدا کیا ہے اور ہمیں انسان بنایا ہے. لیکن عجب بات دیکھیں, قیامت کے دن واللہ ایسے لوگ ہوں گے جو رشک کریں گے اس دن کہ کاش ہم دنیا میں گدھے ہوتے, جانور ہوتے, انسان ہوتے ہی نا. آج زندہ ہیں اس دنیا میں, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, دیکھتے ہیں دنیا کو, گدھوں کی اور جانوروں کی تحقیر کرتے ہیں. لیکن ایک ایسا وقت ہے, اگر اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, قیامت کے دن جب جانوروں کا حساب ہوگا, یعنی قصاص ہوگا, اگر کسی جانور نے کسی اور جانور پہ ظلم کیا ہے نا, اس کا بھی حساب ہوگا, بدلہ لیا جائے گا. یہ جانور جو مظلوم تھا دنیا میں, اسے راضی کیا جائے گا. کیسے راضی ہوگا؟ دیکھیں بے زبان بے عقل جانور ہے, کسی اور جانور زیادتی کی ہے اس پہ. اور مثال حدیث میں کیا آئی ہے کہ سینگ والے جانور بغیر سینگ کا جانور ہے, دونوں ایک جیسے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ سینگ سے نوازا ہے, دوسروں کے سینگ سے محروم کیا ہے. اور سینگ کے کیا مراد ہے؟ طاقتور ہے, میرے پاس ایسا ہتھیار جو تمہارے پاس نہیں ہے, اور اسے ناجائز اسے جا کے سینگ مار دیا. اس جانور کو لگے, اسے تکلیف ہوئی, بدلہ کیسے لے وہ؟ یہ ہتھیار سنگھ اور اس کے پاس ہے نہیں, صبر کرنے کے سوا کوئی اور چارہ تھا اس کے پاس؟ کچھ نہیں تھا, کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. قیامت کے دن تکلیف جس جانور کو ہوئی ہے نا, غیر مکلف بے عقل جانور کو ہوئی ہے, قیامت دن اسے اللہ تعالیٰ دو سنگھ دے گا, اپنا بدلہ لے لو اسے, اور وہ بدلہ اس سے لے گا. جب سب حساب یعنی قصاص جانور کا مکمل ہو جائے گا, اللہ کا حکم ہوگا کونو ترابا, اب مٹی بن جاؤ, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی جنت کوئی دوزخ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, مٹی بن جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. جانور کی زندگی دیکھ لیں آپ اور اس کا انجام دیکھ لیں آپ ذرا. دنیا میں جانور خوش رہتا ہے, یہ حقیقت بھی جان لیں, جانور دنیا میں خوش رہتا ہے. اب دیکھ لیں گدھے کی میں نے مثال دی ہے, گھاس کی کمی ہوتی ہے, اگر محروم کیا ہے تو ہم لوگوں نے محروم کیا جانور کو, ورنہ گھاس کی کوئی کمی نہیں ہے. جو جانور کی خوراک اللہ نے میسر فرما مہیا کی ہے دنیا میں, کیا وہ کم ہے؟ انسان کی خوراک کم ہے کیا؟ نہیں ہے. لیکن ہم بھوکے کیوں ہوتے ہیں پھر؟ انسان بھوک سے کیوں مر رہا ہے؟ والله جانور بھوک سے نہیں مرتا, دیکھیں جانور کو بھوک سے مر, یہ لوگ کہ کہاں پہ قحط سالی ہو جائے, اللہ کی وہ اللہ کی حکمت ہے. لیکن بلیوں کو دیکھ لیں باہر, بلیوں کو, انسان کے بچے گھر میں بھوکے تو ہو سکتے ہیں, لیکن جانور کے بچے دیکھیں, سبحان اللہ. کئی ایسے لوگ موجود ہیں واللہ جو جانور سے بدتر ہیں, بس انسان یہ دیکھ لے کہ وہ واقعی انسان ہے کہ نہیں. اور اہل قبر سمجھتے ہم سب سے بڑے انسان ہیں, کیونکہ وہ دوسروں کے حقوق کا خاص اہتمام کرتے ہیں, وہ جانوروں کے حقوق بھی اچھی طرح جانتے ہیں. ان عقل کے اندھوں کو یہ کوئی سمجھائے, واقعی تم لوگوں نے جانوروں کے حقوق کے یعنی اب بعض یعنی اس میں میں نے دیکھا ہے کہ سمندروں سے جو جانور سمندر کے ہوتے ہیں بیمار, ان کو نکال کے علاج کر پھر واپس چھوڑ دیتے ہیں, یہاں تک کہ سانپوں کا علاج کر کے واپس چھوڑ دیتے ہیں جنگلوں میں. جب سانپ کو قتل کرنا ہے حل الحرم میں قتل کرنا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ان کا علاج کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا حق ہے, سبحان اللہ. اور پچھلے دنوں کوئی خبر آئی ہوئی تھی, پتہ نہیں کہ جو سب سے آخری جانور تھا میرا خیال اپنی قسم کا اپنے نوع کا, وہ ختم ہوا, اس پر افسوس تھا دنیا میں پوری میں, یہ بیچارہ بھی ختم ہو گیا دنیا سے, اب ایسا جانور باقی نہ رہا, اس پہ افسوس ہوتا ہے. اب یہی ہے کہ جو اہل اسلام کے قتل عام کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے حق ہضم کرتے ہیں, ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اتفاق دیکھیں آپ, اگر واقعی دل رحمی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہم جانوروں کو بھی حقوق جانتے ہیں, تو مسلمان کے حقوق کہاں ہیں؟ اچھا اس کو چھوڑیں آپ, وہ تو ہمیشہ سے دشمن ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے حقوق کہاں ہیں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں انسان بنایا ہے, تمہیں صحت سے نوازا ہے, عقل سے نوازا ہے, اور ہر خیر سے نوازا ہے, اس کا حق کہاں ہے؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ واقعی حقوق ادائیگی میں اس وقت فلاں فلاں ملک جو اہل کفر کے وہ سب سے آگے ہیں؟ واللہ سب سے پیچھے, اللہ کی قسم, سوال نہیں پیدا ہوتا. اور یہ کافی نہیں کہ آپ کسی بستی میں جا کے وہاں پر کوئی یعنی خیرات و صدقات بانٹ لینا, ان کو تھوڑا سا وہ کر کے اپنی تصویریں بنانا, ویڈیو بنا کے دیکھیں یہ کتنے خاص اہتمام کرتے ہیں. مشنری نے کیا کہ کرسچن مشنری نے کیا کیا, یہی کام تو کیا ہے انڈیا میں. میں حیران ہوتا ہوں کہ کیرلا میں کہ دنیا کے اس حصے میں جا کے کرسچن لوگ موجود ہیں, کرسچن کہاں سے وہاں پہ؟ یا تو ہندو تھے یا مسلمان تھے, کرسچن کہاں سے آئے؟ اب یہ دیکھو یوروپ سے کیسے لوگ وہاں پہ تک پہنچے, کس طریقے سے, اور لوگوں کی خیر خواہی کے سبق لے کے گئے تھے, وہ خیر خواہ ہیں اور وہاں پر یہ کریں گے وہ کریں گے, کرتے کرتے کرسچن بنا دیا. مشن تھا ان کا, اور ان کو نام ہی مشنری ہے, اور کیا ہے, کیا تھا مشن ان کا, کیا چاہتے ہیں وہ؟ سبحان اللہ. جانور کی زندگی انسان کی زندگی میں فرق ہے. واللہ اہل کفر جو آج موجود ہیں یہ جانور سے بدتر ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. اگر یہ توبہ نہیں کرتے, ان کا خاتمہ اسی کفر پہ ہوتا ہے, تو قیامت کے دن واللہ, کیونکہ دنیا تو ساتھ نہیں ہوگی نا, یہ علم یہ ٹیکنالوجی یہ سب جو کچھ بھی دنیا میں ختم ہو گیا سب, اس وقت عمل کہاں ہوگا؟ کافر کو عمل کو ساتھ رہتا ہے؟ کوئی عمل ایک ذرہ برابر بھی عمل نہیں ہے, دھول کی طرح سب اڑ چکے، کچھ بھی نہیں ہے، تو دیکھیں گے جانوروں کی طرف قصاص ہو گیا ہے، مٹی ہو گئے ہیں، اور دیکھیں گے انسانوں کی طرف اپنے اعمال دیکھیں گے، جہنم سامنے ہے کھولتے ہوئی، 70,000 لغام ہے، ہر لغام 70,000 فرشتہ ہے. یار آپ یہ دیکھیں ذرا اس وقت کیفیت کیا ہوگی. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، واللہ نافرمانوں کی، بدکاروں کی، اہل کفر کی، اہل شرک کی، اہل بدعت کی، اہل معصیت کی کیا کیفیت ہوگی. جہنم سامنے ہے، حساب بھی دینا ہے اور کوئی نجات کا راستہ بھی نہیں ہے. جانور کا بھی قصاص جہاں پہ ہوتا ہے، جو انسان پہ ظلم کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا. یعنی ایک ظالم نے کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے یا اس کا حق چھینا ہے، اب جانور کو دیکھ کر قصاص ہو گیا ہے، اب اس کی باری بھی آنی ہے، یقین ہے اسے، کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. ہر انسان نے حساب دینا اپنے رب کو. حسرت اور ندامت کیسی ہوگی، کبھی دیکھا ہے، کبھی سوچ سکتے ہیں؟ تو یار ابھی وقت ہے اس سے بچنے کے لیے. ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس علم سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے. اللہ کے فرمانی کا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون ويعقلون انهم الا كالانعام. یعنی جانوروں جیسے لوگ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، عقل بھی رکھتے، پھر بھی جانوروں سے بدتر ہیں، کیسے ممکن ہے؟ تو اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو پہچان لیتے ہیں، ان کے راستے کو پہچان لیتے ہیں، ان سے دور اختیار کر لیتے ہیں، اب تو راستے متعین کر لیتے، صراط مستقیم، اور اسی پر جمے رہتے ہیں مرتے دم تک، کچھ بھی ہو جائے. دنیا قربان بھی ہوتی ہے، ویسے بھی خالی ہاتھ جانا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ دنیا میں سے کتنا نفع ہوگا، نقصان ہوگا، وہ دیکھتے کہ ہمیشہ کی کامیابی ہے یا ہمیشہ کی ناکامی سامنے نظر آ رہی، کرنا کیا ہے، ہمیں متعین کر دیتے ہیں. فشیسا فرماتے فحرمہ اللہ عقلہ عقوبۃ لہ، اللہ تعالیٰ اسے عقل سے محروم کر دیتا ہے، اس کی یہی سزا ہے. کسے؟ اہل کفر جو ہیں. حیث لم یستعملہ فی من ینفعہ، کیونکہ اس نے اپنے عقل کا اس میں استعمال کیا نہیں جو اس کے لیے نفع بخشے. وانما استعملہ فی ما لا فائدۃ منہ، لیکن استعمال تو کیا ہے لیکن اس چیز میں جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. او فی ما یضرہ، یا اس میں استعمال کیا جس میں اس کے نقصان ہو. فالعقل من آیات اللہ عز وجل، عقل اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے. قول امام بربہاری کا یقول ويطلب من كل انسان من العمل على قدر ما اعطاه من العقل. شيخ صالح فزنا فضل الله فرماته التكليف والاوامر والنواهي والثواب والعقاب كلها منقوط بالعقل. تكليف اوامر جو اللہ کے احکام ہیں، حکم جو ہے، والنواہی جس سے منع کیا گیا ہے، والثواب والعقاب، ثواب جزاء اور سزا، كلها منقوط بالعقل، یہ سب عقل سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی اگر عقل ہے تو یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، اور ان سب سے تکلیف کا، انسانوں سے تکلیف کا، اوامر کا، نواہی کا، جزا اور ثواب کا مترتب ہونا جو ہے، کس اعتبار سے؟ عقل کے اعتبار، جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ ہی مطالبہ ہوگا، جتنا کم اتنا کم مطالبہ ہوگا. قوله وليس العقل باكتساب وانما هو فضل من الله عز وجل. شیخ صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں العقل من اللہ جل وعلا، عقل صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے. هو الذي يركز في الانسان، اللہ تعالیٰ ہی انسان میں اسے ثابت فرماتا ہے. وهو من اسرار اللہ جل وعلا في خلقه، اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے اپنی مخلوق میں اور خلق میں. ليس الانسان هو الذي يكتسب العقل، انسان عقل کو کماتا نہیں ہے. کیا عقل کمایا جا سکتا ہے؟ ایک چیز جیسے مال ہے، نہیں تو آپ کماتے ہیں، اسے حاصل کر لیتے ہیں، ایسے عقل ہے، علم ہے، اب حاصل کرتے ہو، اب علم ہی آ جاتا ہے. اچھا عقل جو ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے، کیا وہ عقل حاصل کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، اسے کہتے ہیں اکتساب العقلی. ممکن ہے بے عقل کبھی؟ آپ دیکھیں دنیا میں، دیکھیں جو پاگل پیدا ہوتے ہیں، جو پاگل ہوتے ہیں، جتنی بھی میڈیکل سائنس ترقی کر چکے ہیں، کسی پاگل کو عقل دے سکے ہیں؟ نہیں. پاگل خانے بنائے ہیں، اتنا کر سکیں، پاگل خانے میں خاصوں کی یعنی علاج کرتے ہیں، وہاں پہ رکھتے ہیں. اچھا علاج کیا ہوتا ہے پاگل خانوں میں پتہ ہے؟ ایک جیل ہوتی ہے، پاگل خانہ ایک جیل ہے. پاگل خانہ کیا ہے؟ جیل نہیں ہے، یہ وقت پہ نکالتے ہیں، خاص جگہ پہ باہر نہیں آنے دیتے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ان کے نقصان سے بچائیں، اور خود بھی انڈر آبزرویشن رہے تو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. اور جو بہت زیادہ یعنی بے عقل ہوتے تو وہ بعد بھی لیا جاتا ہے، پھر جہاں تک پہنچے کے بعد یعنی جیسے کرنٹ لگاتے ہیں علاج کے لیے، تو یہاں یعنی بے عقل کو عقل کوئی دے نہیں سکتا اور نہ ہی عقل کو کمایا جا سکتا ہے. ہاں کم عقلی ہے, کچھ بعض ایسے بیماریاں ہیں عقل ہوتی ہے, بتا رہا ہوں میں آپ کو, یعنی کہ بے عقل پاگل کی بات ہم کر رہے ہیں. پاگل کو عقل اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا, کوئی علم ایسا نہیں ہے. لیکن جو کم عقل ہیں اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تو طریقے ہیں, ٹھیک ہے نا, میمرو کی بہتر کرنے کے لیے طریقے ہیں, لیکن بے عقل کو عقل دینا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں الانسان هو الذي يكتسب العقل, انسان عقل کو نہیں کماتا نہ کما سکتا ہے. نعم الانسان يقوي عقله, عقل کو مضبوط تو کر سکتا ہے. بالتفكير في آيات الله, اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور فکر کرنے سے. وفي تدبر القرآن, قرآن میں غور فکر تدبر کرنے میں بھی عقل کو مضبوط کر سکتا ہے. اما انه يكتسب عقلا ليس موجودا فلا, اگر یہ کہ انسان ایسی عقل جو موجود نہ ہو, مفقود ہو, اسے وجود میں لائے, یہ ممکن نہیں ہے. فاللہ هو الذی اوجد فیہ عقلا, اللہ تعالیٰ نے ہی انسان میں عقل کو پیدا فرمائے. اذ لا یمکنہ ہو ان یوجد عقلا من نفسہ, انسان اپنی عقل خود پیدا نہیں کر سکتا. ویکتسبہ, نہ ہی اسے حاصل کر سکتا ہے. لیکن بامکانہ ان یقویہ, لیکن انسان عقل کو جو موجود ہے کمزور اسے مضبوط بنا سکتا ہے و طاقتور بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلم یسیروا فی الارض, کیا لوگ زمین پر سیر نہیں کرتے. فتکون لهم قلوب یعقلون بها, پھر ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے. او اذان یسمعون بها, یا کان جن سے وہ سنتے. فانها لا تعمى الابصار, یہ تو آنکھوں کو اندھا نہیں کرتی. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, لیکن دلوں کو اندھا کر دیتی ہیں جو سینوں میں ہے. سورۃ الحجرات نمبر 46. شخص فرد فدل على ان التفكر في الكون والتفكر فيما حصل للامم السابقه من الهلاك بسبب الكفر والذنوب يفيد الانسان ويقوي عقله. تو سے ثابت ہوا کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے اس کائنات میں, اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو سابقہ امتیں ہیں جو گزر چکی ہیں, جو ان کے ساتھ ہوا ہے, ان کو ہلاک کیا گیا ان کے کفر کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے, تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے, ان سے عبرت حاصل کرتا ہے یعنی, اور عقل کو اس سے مضبوطی حاصل ہوتی ہے, اور عقل کو مضبوط کرتا ہے. لأنه لا أنه يوجد له عقلا كان معدوما, ان آیات سے یہ نہیں ہوتا کہ عقل جو نہیں تھی وہ موجود میں واپس آ جائے, مفقود تھی تو واپس آ جائے, بلکہ جو موجود عقل ہے اسے مزید تقویت حاصل ہوتی ہے. اور باقی دیکھ لیجیے وہ قصے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں, اور جو سابقہ امتیں ہیں ان کے جو قصے سنتے کیسے وہ ہلاک ہوئے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا. اہل ایمان بہت کم ہوتے ہیں, اہل کفر بہت زیادہ ہوتے ہیں, اہل ایمان کمزور ہوتے ہیں, اہل کفر طاقتور ہوتے ہیں, لیکن عاقبہ ہمیشہ متقین کا رہا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے, اور کامیابی دنیا میں بھی اہل ایمان نے تقویٰ کی ہے اور آخرت میں بھی انہیں کی کامیابی. لیکن دنیا میں اہل کفر کی طاقت کو ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. اس غور و فکر کرنے سے عقل مزید مضبوط ہوتی ہے, تقویٰ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے, اور جو باقی جو امور ہیں دنیا کے اور اللہ تعالیٰ جو احکام ہیں ان کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور جتنا انسان اس چیز سے دور ہو جاتا ہے, بالکل اس کا برعکس, اللہ سے دوری اختیار انسان کر لیتا ہے, آہستہ آہستہ پھر نافرمانی کرتا رہتا ہے, فرمانی بڑھتی جاتی ہے, دل پہ پردے آہستہ آہستہ جمتے جاتے, یہاں تک کہ نعوذ باللہ انسان کفر کی ایسے دلدل میں غرق ہو جاتا ہے جہاں سے وہ اس کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں سبحانہ وتعالی مسائل توفیق عطا فرمائے, جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے جو سنا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو عقلیں عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.